لبنان کے تمام گاؤں دیہاتوں اور شہروں میں اس طرح بے ہنگم کا پھیلاؤ، آج کے جو حالات ہیں ان میں یہ چیز مقاومت کی فکر اور مقاومت کی قوت میں مدد ہے یا نہیں؟
لبنان کے گاؤں دیہاتوں اور شہروں میں اسلحے کا پھیلاؤ ایک پرانی مشکل ہے، اور یہ مسئلہ حزب اللہ و مقاومت اور خاص طور پر اسلامی مقاومت سے پہلے کا ہے، حتیٰ فلسطینی مقاومت کے لبنان آنے سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ اسلحے کے پھیلاؤ کو فلسطینی مقاومت کے سر تھوپنا چاہتے ہیں۔ 10 سال پہلے لبنان کے گاؤں دیہاتوں اور شہروں میں اسلحہ نہیں ہوا کرتا تھا، آئندہ کے لیے اس اسلحے کو کنٹرول کرنا بہت اہم ہے۔ یہ مقاومت کی فکر سماجی و معاشرتی امن میں مدد کرے گا، اس سے لبنانیوں کو جو مختلف حوالوں سے نقصانات کے خدشات ہیں ان میں کمی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات لبنانیوں کے لیے خلائے صلاح نہیں ہے، کیونکہ یہ ہدف غیر حقیقی ہے۔ حتیٰ ایک سیاسی میٹنگ میں جو لوگ ہمیشہ اسلحے کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، ان میں سے کسی سے پوچھا گیا کیا آپ کے محافظوں کے گھروں میں اسلحہ نہیں ہے؟ اس کا جواب واضح ہے۔ لہٰذا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ حکومت لبنانیوں کے گھروں میں گھس کر انہیں خلائے صلاح کرے، اس کا رائے حل حکومت کا مکمل تسلط ہے۔ جب حکومت مستحکم، فوج اور انٹیلیجنس ادارے ہوشیار ہوں تو ناامنی کا علاج ہو سکتا ہے۔ فراری اشتہاری پکڑے جا سکتے ہیں، فساد پھیلانے والے، چور، عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے افراد گرفتار ہو سکتے ہیں، جس کے باعث یقیناً اسلحے کا پھیلاؤ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ سارے مجرم افراد کو پشت پناہی کی جائے اور حکومت اپنی ذمہ داریوں سے فرار کرے تو اس وقت اسلحہ یقیناً ایک خطرہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر حکومت اپنی ذمہ داریوں کو صحیح انجام دے تو پھر ملک میں موجود اسلحہ خطرہ نہیں اور نہ ہی کوئی مشکل ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ حکومت اس ذمہ داری کو انجام دے۔ میرے خیال میں امن عامہ کے لیے اب جو پروگرام بنایا جا رہا ہے اس میں پارلیمنٹ سے منظور شدہ قوانین اور مختلف سیاسی قوتوں کی طرف سے حمایت اس راستے میں اہم قدم ہے۔
حزب اللہ کو اس بات کا الزام دینا کہ وہ کابینہ کی تشکیل میں رکاوٹ ہے، نیز اس کا فائدہ حکومت کے کمزور ہونے اور حکومتی اداروں کے غیر فعال ہونے میں ہے، کیا یہ بات مقاومت کے فائدے میں ہے؟
یہ بات مقاومت کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ مقاومت دفاع کی طاقت، خاک وطن کی حفاظت اور لبنان کی آزادی ہے۔ لہذا اگر لبنان میں حکومت سسٹم ہو اور ایسے ادارے ہوں جن پر ملک کے اندر سیاسی، قانونی، عدالتی، امنیتی، معاشرتی، اقتصادی، مالی، معیشتی حوالے سے نظارت رکھی جائے، لبنانی عوام ان کی پوچھ گچھ کر سکے، یہ چیز مقاومت کے لیے ایک بڑی خدمت ہے۔ مقاومت اپنی فکر کے اعتبار سے صرف ایک عسکری طاقت نہیں ہے، مقاومت کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے ایک مستحکم معاشرے کی ضرورت ہے۔ بے روزگاری، غربت، جھگڑے اور داخلی مسائل، سڑکوں، شہروں، مضافات میں لڑائیاں، اندرونی اور ذاتی دشمنیاں، یہ سب کچھ مقاومت کے مقاصد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
جناب سید، آپ نے 2006 میں ایک جملہ کہا تھا کہ ظالم اور کمزور حکومت کا ہونا حکومت کے نہ ہونے سے بہتر ہے۔
میں نے 2006 میں جو کچھ کہا تھا آج اس پر تاکید کرتا ہوں۔ ہم حکومت سادی، استحکام حکومت، اس کی بقا اور اس کی طرف سے آئے تمام ذمہ داریوں میں سنجیدہ ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں حکومت کی جگہ نہیں لے سکتے، حتیٰ مقاومت کے مسئلے میں۔ میں 22 ستمبر 2006 کو زاہیہ جنوبی کے الہی کامیابی کے جشن میں کی ہوئی اپنی تقریر کی یاد دہانی کرواتا ہوں۔ میں نے کہا اگر ایک مضبوط اور مستحکم حکومت ہو جو لبنان کے دفاع کی صلاحیت رکھتی ہو تو ہم مقاومت میں دینی مدارس، اسکول، یونیورسٹیوں اور اپنے کھیتوں میں واپس چلے جائیں گے۔ ہماری آئندہ کی دفاعی حکمت عملی یہی ہے، کوئی دوسرا رائے حل موجود نہیں ہے۔ ہم اس سلسلے میں حمایت کریں گے۔ تمام لگائے گئے الزامات کے باوجود ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ لبنان میں ہم ہیں جو سب سے زیادہ معاملات کو سلجھانے، اتفاق کرنے، کابینہ کی تشکیل وغیرہ میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ ہم ایسے تھے اور ایسے ہی رہیں گے۔
کیا یہ ٹھیک ہے کہ موجودہ حکومت آپ کے لیے کسی مضبوط و مستحکم اور غیر جانبدار حکومت سے زیادہ مفید ہے؟
ہمارے لیے جو مناسب ہے وہ ایک مضبوط، مستحکم اور عادل حکومت کا ہونا ہے۔ عادل اس معنی میں کہ بغیر کسی گروہ کو اہمیت دیتے ہوئے، کسی علاقے پر خاص توجہ کیے بغیر تمام شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک کرے۔ کسی گروہ یا غیر گروہ کی حکومت، کسی شہری بشر کی حکومت لبنان میں ہونی چاہیے۔ اس بات پر بہت بحثیں ہو چکی ہیں۔ ہم نے ایک وقت میں مخصوص سیاسی گروہ کی حکومت کو ختم کرنے کی حمایت کی تھی اور ایسے نظام کے لیے اپیل کی تھی جس میں کسی خاص گروہ یا فرقے کی حکومت نہ ہو، لیکن بعد میں دعوتوں، گفتگوؤں، بحثوں کے بعد معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ لبنان کے بڑے طبقوں، مثلا خصوصاً عیسائیوں کے لیے قابل ہضم نہیں ہے۔ نہیں کہتے کہ سارے عیسائی ایسے ہیں، بلکہ کچھ ہیں جو مخصوص سیاسی گروہ کی حکومت کا انکار بعض خدشات کے ہمراہ قرار کرتے ہیں۔ مسلسل اس بات کے پیچھے لگے رہنے سے معلوم ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اکثر عیسائی اس بات سے متفق نہیں اور انہیں بہت سے خدشات اور پریشانیاں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ کرتے ہوئے ان تمام پریشانیوں کو مدنظر رکھیں اور کوئی بھی سلسلے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ اگر ہم فکری اور نظریاتی بحث کرنا چاہتے ہیں اور خارجی حقیقت یا ملک میں موجود حقیقت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ملک میں مختصر مدت میں یا درمیانی مدت میں بھی یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا آج ہماری ترجیحات میں حکومت کی تعمیر نو ہے، اداروں کی تعمیر نو کرنی ہے، لبنانیوں میں اتحاد قائم رکھنا ہے، چاہے کسی خاص گروہ یا فرقے کی حکومت ہی کے ذریعے ہو، تاکہ ہم ایسے وقت تک پہنچ جائیں جس میں لبنانیوں کے لیے امن، سکون اور استحکام پایا جائے۔ کم از کم موجودہ ملکی پریشانیوں کا حل تلاش کر لیں، لبنانی ایک دوسرے کو قبول کر لیں اور ان کے درمیان موجود خوف و ہراس ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اساسی رائے حل کی طرف جائیں گے۔ دو سال پہلے میں بانیان کی انجمن سے بات کر رہا تھا۔ آج تک اس کے باوجود کہ ہم اس نظریے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، پھر بھی بعض افراد نے ہمیں نفی میں جواب دیا۔ ایک ہفتہ پہلے ایک شخص نے بانیان کی انجمن سے بات کی اور وہاں تقریر کی۔ یہ بات بعض طبقات میں پائے جانے والے خوف و ہراس کی علامت ہے۔
کس چیز سے پریشان ہیں؟ کیا قبائل کے درمیان کسی پیمان کو چاہتے ہیں؟
سب مانتے ہیں کہ مشکل ہے، یوں سلوک کرتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن اس موضوع پر گفتگو کرنے سے بھاگتے ہیں۔ حتیٰ اگر ہم بانیان کی انجمن سے بات نہ کریں اور صرف قبائل کی تبدیلی کی بات کریں، تو یہ مسئلہ ملک کی اہم شخصیات کی طرف سے سیاسی کفر کے دعوے کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مشکل ہے۔ سیاسی کفر کے الزام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قبائل سے متعلق پیمان پر پابند رہنے کو ہر مناسب حالت میں ہر جگہ پر اعلان کریں، یعنی حتی لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی آپ کافر رہیں گے۔ علاقے کے حالات کو دیکھتے ہوئے لبنان کی سیاسی صورتحال بنیادی رائے حل سے بہت دور ہے، کیونکہ سارا خطہ نف بکھرا ہوا ہے، پریشان، مشکلات سے دوچار، نامعلوم راستوں کی طرف چل رہا ہے۔ لبنان کی سیاسی قوت پر بھی اس کے ہر روز نئے اثرات ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بنیادی سطح کا علاج ممکن نہیں، اصولاً لبنانیوں کے ہاتھ سے یہ فرصت چلی جائے گی، لیکن آج اس کے لیے مناسب حالات نہیں ہیں۔
کیا حزب اللہ لبنان میں موجود خراب صورتحال کو چھپانا چاہ رہی ہے؟
حزب اللہ کسی خراب صورتحال کو چھپانا نہیں چاہ رہی۔ ہم عدالت سے چاہتے ہیں کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ ان معاملات کو اپنی گرفت میں لے اور فساد کے ساتھ ہر طرح سے مقابلہ کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حزب اللہ ایسی حالت کی حفاظت اور حمایت کر رہی ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔
ماضی میں کیے گئے رائے حل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
ہم ایک بڑی جماعت ہیں، کم از کم 10,000 لوگ حزب اللہ سے منسلک ہیں۔ اس جماعت کی عمر 32 سال ہے۔ کوئی ایک کیس لے کر آئیں کہ ہمارے ساتھی اس فساد میں شامل تھے۔ ان 32 سالوں میں اور ان 10,000 منسلک افراد کی نسبت اس معاملے میں جس کا آپ نے نام لیا، صرف ایک واقعہ ایسا ہوا تھا۔ اس پر بھی ہمارے ذمہ دار افراد میں سے ہمارے وزیر جناب محمد نفیس نے بیان جاری کیا اور کہا کہ ہم اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس میں ملوث شخص آج جیل میں ہے، کسی نے اس کی حمایت نہیں کی۔ اس صورتحال میں ہے کہ جب ملک میں بہت سے افراد گمراہ کرنے کے لیے موجود ہیں کہ کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں گیا۔ بہرحال اس شخص پر الزام لگا اور پھر ثابت ہو گیا کہ وہ خطا کار ہے اور اس وقت جیل میں ہے۔ یہ ماضی کا ایک واقعہ ہے۔ کیا ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی وزیر یا اس کا قریبی جو لبنان کی حکومت میں قانون کی خلاف ورزی کرتا رہا اور پھر وہ بیان دے، خود اپنے بھائی کو عدالت میں پیش کرے؟ مجھے ایسا کچھ یاد نہیں آ رہا، ایسی کسی بات کی مجھے اطلاع نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ نے کبھی کسی فساد یا خلاف ورزی کی حمایت نہیں کی۔ محال ہے کہ حزب اللہ کسی برائی کا ساتھ دے۔
کہا جاتا ہے کہ اگر حزب اللہ کے اندر کوئی فساد ہوا تو وہ ختم ہو جائے گی۔
حزب اللہ کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کی برائی یا قانونی خلاف ورزی انجام نہ پائے اور اس بنیاد پر شفاف کردار پیش کرے۔
مقاومت اور حزب اللہ کے نزدیک تکفیریوں اور اسرائیل کا خطرہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے، تو کیا جب اسرائیل کے بارے میں آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس نے شام کے بارے میں خفیہ رکھی ہے، تو گویا تکفیری اسرائیل سے آگے بڑھ گئے ہیں؟
نہیں، میری نظر میں ایسا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے بڑے خطرے ہیں۔ اگر اس بات کو زیادہ عمیق کہیں تو دونوں ایک ہی وقت میں بڑے خطرے ہیں، لہذا نہیں کہا جا سکتا کہ تکفیروں کا خطرہ بعد میں ہے۔ تکفیریوں کا خطرہ ہمیشہ سے تھا، لیکن ہماری نسبت اور ہماری جنگ کے اندر بعد میں آئے ہیں. مثلاً عراق میں سامنے کا ہر دن کا خطرہ ہے. ایمن الزواہری کہتا ہے کہ عراق میں 4000 خودکش حملوں کے لیے تیار ہیں. اس کے اپنے بقول کہ اس میں سے 3900 حملے امریکیوں کے لیے نہیں ہیں. ہم اگر 100 حملے امریکیوں کے لیے تصور کر لیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس مقدار تک نہیں پہنچتے, ایک بڑی تعداد میں حملے باقی ہیں اور وہ وہاں کے شیعوں, سنیوں, عیسائیوں, کردوں اور دوسری عراقی عوام کے لیے ہیں. لبنان کی جماعت اسلامی, جو کہ لبنانی اخوان المسلمین کی شاخ ہے, عراق میں ان کے اخوان کے بارے میں پوچھئے. حزب اسلامی جو کہ عراقی اخوان المسلمین کی شاخ ہے, میں ان کے قائدین سے ملا ہوں. وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اکثر اہم افراد اور عراق کی حزب اسلامی کے قائدین کو القاعدہ نے اور سلفیوں نے قتل کر دیا ہے. القاعدہ نے بھی بہت سے شیعہ اور اہل سنت علماء کو قتل کر ڈالا ہے. شاید اہل سنت علماء کو زیادہ تعداد میں قتل کیا ہے. تکفیریوں کے خطرے نے عراق میں وحشت ناک قسم کے کام کیے ہیں. آج عراق کی مشکل کیا ہے؟ دھماکے, خودکش حملے. افغانستان کی مشکل کیا ہے؟ کس نے جہاد افغانستان کے بڑے قائدین کو قتل کیا؟ وہ جہاد جس کی اسلامی جماعتیں روس کو شکست دینے پر فخر کرتی ہیں. احمد شاہ مسعود کو القاعدہ نے اس لیے خودکش حملے میں مار ڈالا کہ وہ ایک سپاہی تھا. جناب ربانی کو کس لیے قتل کیا گیا؟ جو طالبان افغان حکومت کے درمیان صلح کرانے میں پیش پیش تھا, اسے بھی قتل کر دیا. یہ لوگ پاکستان, صومالیہ یا کہیں بھی ہوں, ایک بڑا خطرہ ہے اور ایک حقیقی مشکل ہے. لبنان میں یہ لوگ ابتدا میں براہ راست خطرہ نہ تھے, لیکن اب ہیں. جب لبنان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے مراد لبنان اور شام ہے. لبنان اور شام کے مسائل ایک ہیں. اسی لیے ہم اس خطرے کو ملت کے لیے اسرائیل کی طرح ایک خطرہ حقیقی سمجھتے ہیں, فعال, خارج میں موجود اور ہر وقت کا ایک بڑا خطرہ شمار کرتے ہیں. اسرائیل ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے, لیکن آج کل ہم سے ڈرا ہوا ہے. ایک دن تھا جب وہ چاہتا تھا کہ ہماری زمین پر قبضہ کر لے اور ہمیں یہاں سے باہر نکال دے. آئندہ بھی اس کا یہی ارادہ ہے. یہ تکفیری بھی ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہیں. سن 2006 میں ہماری اطلاعات کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ اسرائیل چاہتے ہیں جنگ کے ذریعے ملک کا نقشہ بدل دیں. یہ تکفیری بھی اسی ذہنیت اور طریقہ کار پر عمل کر رہے ہیں, صرف دوسروں کی ذہنیت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے. اسی وجہ سے تکفیریوں کے خطرے کو اسرائیل کے خطرے پر ترجیح نہیں دیتا, بلکہ میں کہتا ہوں یہ دونوں دو حقیقی سنجیدہ بڑا خطرہ ہیں. اسی لحاظ سے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. ہماری ایک جماعت کے لیے اسرائیل خطرہ نہیں ہے, بلکہ وہ سارے خطے کے لیے خطرہ ہے. اسی طرح تکفیری سارے خطے کے لیے خطرہ ہیں.
شام اور لبنان میں اس سلسلے کی تیزی سے بڑھنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
کوئی اس سلسلے میں معلومات نہیں رکھتا. خطے کے بعض ممالک شاید اس بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہوں, لیکن مکمل نہیں ہیں, کیونکہ سب ممالک نے اسے مشکل نہیں سمجھا تھا. اپنے شہریوں کے لیے بھی اور ان کو دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہوئے بھی, جبکہ آج مشکل سے دوچار ہیں. یورپین نے تکفیریوں کے اعداد و شمار اکٹھا کیے ہیں اور ہر ملک کو ان کے شہریوں کے اعداد و شمار دیے ہیں. یہ جو انہوں نے اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں, ان میں عرب دنیا سے جو تکفیری باہر نکل گئے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ ان کے اعداد و شمار کس کے پاس ہیں؟ لہذا ٹھیک ٹھیک اعداد و شمار کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے باوجود شام میں موجود غیر شامیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے.
ان لوگوں نے جبکہ شام میں خوب اپنے آپ کو دکھایا ہے, تو کیا لبنان میں ان کے پھلنے پھولنے کے امکانات ہیں؟
یہ تو شام میں بھی ایسا نہیں ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید معلوم ہو جائے گا کہ وہاں بھی ان کے پھلنے پھولنے کے امکانات نہیں ہیں. سارے عرب جہان اسلام میں, حتیٰ اہل سنت مسلمانوں میں بھی ایسا نہیں ہے. لوگ اس انتہا پسند اور خوخار کو تحمل نہیں کر سکتے. یہ چیز اہل سنت کے مجموعی رویے کے خلاف ہے. ان کے پھلنے پھولنے کے لیے فضا موجود نہیں, لیکن جب اس گروہ کو کسی خاص ماحول یا جگہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں یہ لوگ ہر چیز کو تہ و پالا کر دیتے ہیں. جیسا کہ شام میں ہوا, جب مختلف ممالک نے ان گروہوں سے استفادہ کرنا شروع کیا تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ شام میں ایسا گروہ سامنے لے کر آئیں جن کے ہاتھوں میں اسلحہ ہو اور وہ حکومت کے خلاف لڑیں. ان کی قومیت, ہویت اہم نہ تھی. القاعدہ, سلفی, اخوانی, صوفی, نیشنلسٹ یا سیکولر کوئی بھی ہو, ان کے لیے اہم نہ تھا.
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شام میں موجود ایسی حکومت اس قسم کے گروہوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ بنی؟
یہ بات کہنی آسان ہے, ہر جگہ یہ بہانہ بنایا جا سکتا ہے. اس سوچ میں جب کوئی آپ سے اختلافات رکھتا ہو تو اس سے جنگ ہے. اگر آپ علوی ہیں تو مجاہدین سے کہا جائے گا کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں کہ جو جناب علی کو اللہ قرار دیتے ہیں. اگر آپ شیعہ ہیں تو کہیں گے آپ رافضیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اگر آپ سنی ہیں تو کہیں گے آپ طاغوت اور کفر کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ مرتد و کافر کا حکم لگانا ان کے لیے بہت آسان بات ہے۔ آج داعش نے النصرہ کے لیے کفر اور ارتداد کا حکم جاری کیا ہے، اور دوسری طرف سے بھی ایسا ہی ہے، جبکہ دونوں گروہ ایک تفکر، ایک مذہب، مکتب، ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اس قسم کی دلیل گڑنا ہر شعبے میں آسان ہے۔ اس بارے میں ہم عرب حکومتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سعودیہ کے حالیہ موقف سے بہت زیادہ مدد ملی ہے۔ ان کی فکر، مالی معاونت اور تمام فتوے بھی انہی عرب ممالک سے ہیں، لہٰذا اب اگر یہ ممالک بعض حالات و واقعات کی بنا پر اپنا موقف تبدیل کر لیں، مالی معاملات کو منقطع کر دیں، فتووں کو بدل دیں، اپنے نشر و اشاعتی اور مذہبی رویوں کو بدل دیں، تو بہت بڑی تبدیلی ممکن ہے۔ میری نظر میں تکفیروں کے پھلنے پھولنے کے لیے اہل سنت کا ماحول ضروری نہیں، لیکن بعض نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس فضا کو استعمال کیا ہے۔ لبنان میں یہ لوگ اہل سنت کے درمیان بہت کم تعداد میں ہیں، اگر انتخابات ہوں تو پھر ان کی صحیح صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ بہرحال ان سے استفادہ کیا گیا، کچھ افراد نے انہیں اپنے مقاصد میں استعمال کیا ہے، مالی امداد اور پشت پناہی کرتے رہے، پناہ دیتے رہے ہیں، میڈیا کو ان کے لیے کھول دیا ہے، انہیں بعض مخصوص اہداف کے لیے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لبنان میں یہ گروہ سعودیہ کے حالیہ موقف اور رد عمل سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر ان لوگوں کی عوام میں حقیقی جڑیں موجود ہوتی تو پھر یہ خوف نہ کھاتے۔ عرب دنیا میں اس تکفیری سلسلے کا کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں۔ نام لیے بغیر میں کہوں گا کہ جب کسی حکومت میں نظام تبدیل ہوتا ہے تو اس ملک کی عوام کیا چاہتی ہے؟ عدل و انصاف، سود کا خاتمہ، بنیادی ضروریات کا حصول، بے روزگاری کا حل، علاوہ ازیں عوام امن چاہتے ہیں۔ نسلی اعتبار سے بھی جدید نہیں، بلکہ ایک منطقی اور معقول تعریف مانگتے ہیں۔ تکفیری سلسلے کے پاس کوئی پروگرام نہیں اور کسی بات کا کوئی جواب نہیں۔ اسی وجہ سے میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ اس لائق نہیں کہ دنیا اور خطے کے ممالک سیاسی اور امنیتی مقاصد کے لیے انہیں استعمال کریں۔ اسلامی دنیا میں ان کا وجود جلد ختم ہونے والا ہے، نیز ان کے پھلنے پھولنے کی فضا ختم ہو چکی ہے، آئندہ کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔
ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ فلسطین سے ہاتھ نہ اٹھائیں گے، اس تقریر کا کیا مطلب ہے؟
اس تقریر کا مقصد دو طرح کے پیغام دینا تھا۔ پہلا پیغام خود شیعوں کے لیے تھا۔ بعض لوگ مختلف عربی اور اسلامی ممالک میں شیعوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کمزور اور بےہودہ مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بم دھماکوں اور خودکش حملوں کا نشانہ بناتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں دشمن کو تبدیل کر دیں اور انہیں فلسطین اور مسئلہ فلسطین سے دور کر دیں۔ اس کے لیے وہ فلسطین، ملت فلسطین اور مسئلہ فلسطین میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ دوسرا پیغام ان تمام لوگوں کے لیے تھا جو چاہتے ہیں کہ عربی اور اسلامی امت کو مسئلہ فلسطین سے دور کر دیں، دوسرے الفاظ میں جو چاہتے ہیں کہ ہم سے کہیں، آپ کا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے، فلسطین اور مسئلہ فلسطین ایک گروہ اور امت اسلام میں سے ایک خاص فرقے کا مسئلہ ہے، ہم اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، تہمتیں لگا لو، ہم پر ظلم کرو، ہمیں قتل کرو، گاڑیوں میں بم لگا کر خودکش حملوں کے ساتھ ہمیں مٹانے کی کوشش کر لو، جیسا کہ اسلامی دنیا میں بعض جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ بھی ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، ہم فلسطین کا پرچم اٹھاتے رہیں گے، ہم مسئلہ فلسطین پر ثابت قدم اور اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ایک پیغام دو طرفہ تھا، شیعوں کے لیے اور سب کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح ضروری ہے اور اس موضوع پر تاکید کی جانی چاہیے۔ میری باتیں فرقہ گرائی یا خاص مسلک سے متعلق نہیں تھیں۔ لبنان کی مقاومت نے کبھی بھی فرقہ واریت کی بنیاد پر بات نہیں کی ہے۔
سن 2000 کی جنوبی لبنان کی آزادی کے بعد اور پھر 2006 کی کامیابی کے بعد، کیا حزب اللہ نے عرب دنیا کی سطح پر قیادت کی فرصت نہیں گنوا دی؟
بعض دوستوں نے مخصوصاً 2006 کی کامیابی کے بعد میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے کچھ نظریات کا ذکر کیا۔ ان کا تصور یہ تھا کہ اب وقت ہے، انہوں نے کہا، حزب اللہ ایک نیا عبد الناصر بن سکے۔ انہوں نے ہم سے کہا، حزب اللہ اور لبنان کی مقاومت عرب دنیا کی سطح پر ایسا کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ بالکل وہی چیز تھی جو بعض دوسرے دوستوں نے بھی بیان کی تھی۔ میں اس سلسلے میں کسی وہم و گمان کا شکار نہیں ہوں۔ میں نے ان سے کہا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط موازنہ اور ایک وابستگی کی وجہ سے ہے۔ عبد الناصر سب سے بڑے عربی ملک کا صدر تھا، وہ ملک جو پورے عرب کا آدھا تھا، جس کے پاس مختلف ذرائع و وسائل تھے، مضبوط فوج تھی۔ آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا ہمدرد غلط موازنہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مقاومت لبنان کی قیادت کر رہی ہے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ اس حزب اللہ کی بات کر رہے ہیں جو ملت لبنان میں سے ایک حصے پر مشتمل ہے، ان دونوں میں کوئی بھی شباہت نہیں پائی جاتی، نہ ہی حزب اللہ ایک حکومت ہے اور نہ لبنان ایک بڑا ملک ہے اور نہ ہی اتنا پھیلا ہوا ملک ہے کہ جس کے ذرائع وسائل بہت وسیع ہوں۔ اصل ماجرا یہ تھا کہ سن 2000 اور سن 2006 کی کامیابیوں نے سرحد سے پار دھوم مچا رکھی تھی عرب دنیا میں اور جہان اسلام میں۔ حزب اللہ کے عزت و وقار میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اس حزب اللہ نے دنیا کے مسلمہ اصولوں کو توڑ دیا تھا اور عزم و دفاع کی ایک نئی مثال قائم کر دی تھی، وہ اصول جن پر 40 سے 50 سال تک محنت کی گئی، اور وہ یہ تھا کہ اسرائیل کی فوج کو شکست نہیں دی جا سکتی، کوئی بھی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی سکت رکھتا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات، صلح اور ان کی شرائط کو ماننے کے سوا کوئی رائے حل نہیں۔ حزب اللہ آئی اور اس نے ان تمام اصولوں کو غلط ثابت کر دیا۔ ساری بات یہی تھی، عرب دنیا میں اور جہان اسلام میں ہماری پذیرائی اور موجودگی سوائے محبت اور احترام کے کچھ نہیں۔ حزب اللہ کی طرف سے عرب دنیا، عربی اقوام اور ان ممالک میں آنے والی تبدیلیوں کی راہبری اور قیادت نہیں ہو سکتی۔ بعض اہم تبدیلیوں کی خاطر اس ملک اور اس ملک میں دخالت نہیں ہو سکتا، وہ بات بالکل واضح اور روز روشن کی طرح واضح ہے، اس پر بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
عبد الناصر نے اپنی فوج کو یمن بھیجا تھا اور آپ نے شام میں،
شام کا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ ملک اور حکومت کی معاشی اور معاشرتی صورتحال انسانی بے حرمتی قابل تحمل نہیں ہے۔ میرا خیال نہیں کہ حزب اللہ نے کوئی فرصت ضائع کی ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ کوئی فرصت وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ جی ہاں، ہمارا تمام ہم و غم یہی تھا کہ ہم نے جو محبت اور احترام پایا ہے، اس کو عرب و اسلام دنیا میں مقاومت کی ثقافت کو پھیلانے میں استفادہ کریں۔ نیشنلسٹ اور اسلام پسند طریقوں کی میزبانی کا خیال یہیں سے ہے۔ ہم اپنے طرف مقابل کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، ان کے عقائد، فکر، طریقہ کار اور ان کے داخلی سیاسی مسائل کیا ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے لیے جس بات کی اہمیت ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہونا ہے، اسی وجہ سے ہم ان کے ساتھ اپنے رابطے کو زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا سن 2000 کی کامیابی کے بعد 3 ماہ پہلے فلسطین کے انتفاضہ نے یہاں کی کامیابیوں سے متاثر ہو کر لبنان میں بھی اپنی ایک شاخ بنائی۔ یہ فلسطین کی ظرفیت تھی کہ حزب اللہ نے ایک فلسطینی جہادی گروہ کی شاخ کی بنیاد رکھی، ان کی تربیت کرے، اسلحہ مہیا کر دے، مالی حمایت کرے اور ان تمام کاموں کو فلسطینی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے تصور کرے۔ بہت سے افراد نے خود مجھ سے اس بارے میں بات کی ہے، حتیٰ کچھ تو ٹیلی ویژن پر آئے اور کہا ہے کہ ہم فلسطینی جوان آپ پر اور آپ کی جماعت پر اعتماد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ براہ راست آپ سے مل کر کام کریں۔ ہم نے قبول نہیں کیا اور ہرگز بھی اس نظریے کی حمایت نہیں کی، کیونکہ یہ بات غلط فہمی ہے اور فلسطین کے مسئلے میں مدد نہیں کر رہے، بلکہ ملت فلسطین میں مزید ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ اس ملت کو نئے گروہوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے اس چیز کی ضرورت ہے جو ان گروہوں کو ایک جگہ اکٹھا کر سکے۔ اس صورت میں اسلام پسند گروہ اور نیشنلسٹ گروہ رہیں گے، اور اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کی مدد کرے۔ وہ گروہ جو میدانی مقاومت سے منسلک ہیں، ان کی اپنی تاریخ ہے، اس کا تسلسل ہے اور ان کا اپنا ایک مخصوص وجود ہے۔ حقیقت میں حزب اللہ جس میدان میں مقابلہ کر رہی ہے اور اپنے لیے ضروری جانتی ہے کہ وہاں مقابلہ کیا جائے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاں جہاں ہم اپنا فرض جانتے ہیں ہم سے بحث و گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے میں بحث کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ حزب اللہ کی ماہیت ہی مقاومت ہے، قبضے کے خلاف قیام، اسرائیل کے ہر پروگرام کے خلاف قیام۔ ہم نے فلسطین میں کوئی گروہ نہیں بنایا، اپنے فلسطینی دوستوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا کہ جس سے ثابت ہو کہ ہم فلسطینی عوام و قوم کے رہبر بن رہے ہیں، ہرگز بھی نہیں۔ جب یہ نہیں ہے تو عرب دنیا تک کے پروگرام کی بات کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے اس حوالے سے موازنہ بے بنیاد ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا احترام کیا جاتا ہے، اب اگر ان کے بارے میں جو چلے گئے ہیں یا جو رہ گئے ہیں، یا کہیں کہ ہمارے جھنڈے یا ہماری تصویروں کو اٹھایا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں کر رہے، اس پر ہم کہیں گے کہ یہ رویے شام سے متعلق موقف اختیار کرنے تک جاری تھے، لیکن اس ملک میں فوجی مداخلت کے وقت تک نہیں، اس لیے ہمارے بارے میں یہ بات قبول نہیں کی جا رہی تھی کہ ہم بھی شام کے بارے میں کوئی سیاسی موقف اختیار کریں۔ جب ہم نے کہا کہ شام کا سیاسی رائے حل نکالا جائے، حکومت اور مخالفین کے درمیان مذاکرات کرائے جائیں، جب ہم نے سیاسی رائے حل اور اصلاحات کی بات کی، تو پھر بات اور بھی ناقابل یقین تھی، کیونکہ ہم اس وقت ایسا پروگرام پیش کر رہے تھے جہاں سب لوگ اصولاً شام کو ہی درمیان سے حذف کر دینے والے میدان میں اترے تھے۔ یہاں مسائل کو ضروری گہری نگاہ سے دیکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو کوئی عرب دنیا میں ہمیں برا بھلا کہتا ہے وہ عوام نہیں بلکہ بعض سیاسی افراد ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ عوامی نظریات بدل رہے ہیں۔ میری نظر میں معلومات، روابط اور دوستوں کے کچھ گروہ جو عربی ممالک میں سفر کر چکے ہیں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ عوامی فہم و بصیرت روشنی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم پر جو تنقید کی گئی وہ یہ نہ تھی کہ ہم شام میں جنگ کے لیے داخل ہوئے ہیں، بلکہ یہ تھی کہ ہمیں پہلے دن سے بشار اسد اور شامی حکومت کے خلاف موقف اختیار کرنا چاہیے تھا۔ کس کے فائدے میں، کس پروگرام کے تحت؟ یہ ہم نہ تھے، بلکہ جو چیز اہم تھی وہ یہی تھی کہ ان کے مفادات کے مطابق ہم اپنا موقف بھی انتخاب کرتے۔ اس کے بعد فوجی مداخلت کی باری آئی جس نے ہمارے موقع پر بحث و جدل کو بڑھا دیا۔ حقیقت میں فوجی مداخلت ایک جزوی مسئلہ ہے، ان کی ہمارے ساتھ اصل مشکل سیاسی ہے۔
امت کی سطح پر کیا ضروری اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟
میرے اندازے کے مطابق ایک وقت ہے کہ ہر صورت اسے سر سے گزرنا ہے، ایسا وقت جس میں بہت شدید کھچاؤ ہوگا۔ اس دوران میں اگر امت میں اطاعت کیے جانے والا اور اثر و نفوذ رکھنے والا قائد ہو، پھر بھی حالات قابو میں رہنے والے نہیں، یہ کھچاؤ آئندہ سالوں میں مزید بڑھے گا۔ اور جو حالات آج کل بعض اسلامی ممالک میں چل رہے ہیں، کم و بیش کچھ عرصے تک یوں ہی چلتے رہیں گے۔ اگر آج ترجیحات کا تعین کیا جائے تو سب سے پہلی ترجیح نقصانات کو کم کرنا ہے۔ میں عرب اور جہان اسلام کی سطح پر بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی حکومت یا حکومتیں سن رہی ہیں یا کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ مؤثر ہو سکتا ہے تو ضرور ہونا چاہیے۔ مثلا عراق تقسیم کی طرف بڑھ رہا ہے، کون ہے جو مدد کرے کہ ایسا نہ ہو؟ جو کوئی بھی کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی پوری کوشش کرے۔ اگر ایران کر سکتا ہے اور اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے تو ضرور مدد کرے۔ شام بھی اسی طرح ہے، پوری کوشش کی جانی چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔ یمن کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے، یہاں کوئی بات کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم یمن میں تقسیم کے حامی نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک حکومت یا اس کے بعض متحد حصوں کے ساتھ مخالف ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں بھی بعض خطرات ہیں، کم از کم صرف اتنا ہی ہے، لیکن یمن کو دو یا تین یمن میں تقسیم کرنا خطرناک ہے۔ لہذا ترجیحات میں پہلی ترجیح نقصانات کو روکنا ہے، ٹوٹنے سے روکنا ہے، جیسے فوجی اور عسکری مقابلے میں ہوتا ہے۔ جب کوئی اس پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے قدم کے طور پر فوج جہاں موجود ہوتی ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہیں پر اپنے آپ کو ثابت کرے، تاکہ اس سے زیادہ علاقوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے اور پھر انہیں واپس لانے کی فکر میں لگی رہے۔ سیاست میں بھی ایسا ہی ہے، اس معاملے میں بہت زیادہ کوشش اور محنت کی ضرورت ہے۔ بعض جگہوں پر ضروری ہے کہ جہاں جن ممالک میں زیادہ تباہی اور بربادی ہوئی ہے انہیں پرامن رہنے کی تاکید کی جائے، اور اگر چند جگہوں پر اب بھی ملک اور معاشرے کو نقصان نہیں پہنچا اور وہاں کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو وہاں اگر بعض قوتوں پر اثر و نفوذ ہے تو ضرور اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ بس اولین چیز نقصانات کو کم کرنا ہے، خواہ تقسیم کا مسئلہ ہو یا ہرج و مرج کا مسئلہ ہو یا فتنہ و فساد کو دوسرے شہروں میں منتقل کرنے کا مسئلہ ہو۔ آج ترجیحات کا معیار استحکام حاصل کرنا ہے، اصلاحات کی طرف دعوت دیتے ہوئے، کیونکہ مقابلے کی طرف بڑھنے سے ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ دوسرا معاملہ یتیم بچوں کی سرپرستی کا ہے، خون خواہی، انتقام۔ گزشتہ تین سالوں میں ہمارے موقع پر ایک دوسرے کو عدالت میں گھسیٹنا، تہمت لگانا، مختلف بحث و گفتگو میں غلط حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ اس بات نے پورے لبنان، فلسطین اور خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود یتیموں پر ہر جگہ کام ہو سکتا ہے اور ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے پوچھیں کہ ایران اور سعودی کے قریب ہونے کی حمایت کریں گے تو میرا جواب مثبت ہوگا، اس کے باوجود کہ مجھے معلوم ہے کہ عربی اور اسلامی دنیا کے بڑے بڑے واقعات میں سعودیہ بہت منفی کردار رکھتا ہے، جس میں اس نے تکفیری فکر کو عام کیا اور آج کے واقعات میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ کفر اور تکفیری فکر کو پھیلانے کے لیے اہم واقعات میں کھیل کھیلتا رہا ہے، لیکن اس تاریخ کے ساتھ اور تمام قتال کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس وقت یقیناً ایران اور سعودیہ کا قریب ہونا فائدہ مند ہے۔ اسی طرح ایران کا بعض خلیجی ممالک سے قریب ہونا بہت اچھا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو میری نصیحت ہے کہ گفتگو، بحث اور نظر ثانی کی طرف پلٹیں، چاہے آپس میں اختلاف نظر موجود ہو۔ ایک نئی جماعت بنانا غلط ہے، کیونکہ بعض اختلافی نقاط کے ساتھ ساتھ کچھ ترجیحات موجود ہیں جن پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ لہذا ہمیشہ کی دشمنی کے پیچھے نہ جائیں، کینہ اور نفرتوں کو نہ بڑھائیں کہ ان سب کے امکانات موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک، دو، تین یا چار سال تک یہ دباؤ اور کھچاؤ کی صورتحال اسی طرح باقی رہے گی۔ یہ تاریخ کا اصول ہے، جس طرح انسانی معاشروں کے تجربات تقاضا کرتے ہیں، شاعرانہ بات نہیں کر رہا۔ انہی رنج و علم میں سے ایک شعور بیدار ہوگا، مسائل اکٹھا ہوں گے اور پھر نئے اعتقادات جنم لیں گے۔ ایسے اعتقادات جو تین سال پہلے سے مختلف ہوں گے، لیکن اس بات میں بھی وقت لگے گا یہاں تک کہ ہم آج کے حالات سے باہر آ جائیں۔ آئندہ کے بارے میں زیادہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں عالمی حالات بھی بہت اہم ہیں۔ شاید آپ پوچھیں کہ عرب دنیا میں آئندہ سالوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور پھر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، ان واقعات کے بعد کیا ہوگا، یورپ کہاں جائے گا، امریکہ کہاں جائے گا، یہ صورتحال جو بھی رخ اختیار کرے ہمارے خطے پر اس کے بہت وسیع اثرات ہوں گے۔ اگر اس امت کا ہر بااخلاص شخص اپنی اپنی حیثیت میں فکری، سیاسی، حزبی، ہر سطح پر جو کچھ اس کے ہاتھ سے بن پائے وہ انجام دے تو ہم نقصانات کو روک سکتے ہیں، دشمنیوں کو کم کر سکتے ہیں۔ میں خیالات نہیں بن رہا، ان میں سے ہر فرد کا فریضہ یہ ہے کہ کامیاب ہوں گے یا نہیں اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے جو کچھ ان کے ذمے ہے اسے انجام